أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، اس زمین میں، اس زمین کے مشرقی اور مغربی حصے میں، جس میں بارکنا فیہا ہم نے برکتیں رکھی ہے. وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور آپ کے رب کا بہترین وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر، بما صبرو، صبر کرنے کی وجہ سے. اور ودمرنا، ہم نے تباہ کر دیا جو کچھ کے فرعون نے اور اس کی قوم نے بنایا تھا، سب کچھ تباہ کر دیا. وما کانوا یعرشون، اور وہ باغات جو اونچے اونچے انہوں نے بنائے تھے. آج کے سبق میں سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 137 آپ کے سامنے پڑھی گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حج کے سفر کے بعد دوبارہ تفسیر کرنے اور ہم سب کو سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ ہمارے بولنے کو، ہم سب کے سننے کو اللہ قبول فرمائے. آیت میں اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کون سی زمین ہے جس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی، جس برکت والی زمین کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو انہیرٹس اور وارث بنایا، وہ کون سی زمین ہے؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں وہ شام کی زمین ہے، سیریا، سوریا جس کو کہتے ہیں، وہ زمین ہے. اس زمانے میں شام، فلسطین، یہ سب جارڈن، یہ سب ایک ہی زمین تھی، ایک ہی سٹی تھی، ایک ہی ملک تھا. بعد میں الگ الگ ہو گیا، فلسطین الگ ہو گیا، جارڈن الگ ہو گیا، شام الگ ہو گیا، عراق الگ ہو گیا. اس سے مراد اس وقت کی پوری زمین شام مراد ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے شام کی زمین میں ظاہری باطنی برکتیں رکھی ہوئی ہے، اور قیامت بھی اسی جگہ پر قائم ہوگی جہاں آج بے شمار پریشانی اور طوفان جاری ہے. یہ وہ جگہ ہے بہت سی ظاہری اوپنلی اور باطنی سیکریٹلی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بلیسنگ اور برکت اللہ نے وہاں رکھی ہے. ظاہری برکت تو یہ ہے کہ وہاں کی زمین بہت ہی گرین، سرسبز و شاداب اور خوش منظر اور بہترین ملک اللہ پاک نے بنایا. وہ زمین بہت بہترین ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، وہاں کے درخت، وہاں کے فروٹ، وہاں کی چیزیں. یہ تو آج کل اسرائیلی سارے درخت کو چوری کر کے ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. یہ وہی زمین ہے، یہ ظاہری برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہے. بعض کا تو ذکر قرآن میں ہے، زیتونہا شرقیتم ولا غربیہ، زیتون کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ نور میں، جو خاص اسی زمین کا ایک فروٹ ہے. اور باطنی برکتیں تو بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس زمینوں میں دفن ہیں، سوائے کچھ کے. سوائے دو تین چار پانچ کے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے، وہ مقبرہ ہے انبیاء علیہ السلام جہاں دفن ہوتے ہیں، وہ زمین بڑی برکت والی ہوتی ہے، یاد رکھو. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، جس وقت عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار لیڈر، جب اس کا انتقال ہوا، جب یہ مر گیا، تو ان کے بیٹے عبداللہ صحابی تھے، کہا میرے باپ نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے جتنی تکلیف کسی کو نہیں دی ہے، آپ ایک میرا فیور کر دیجئے کہ چلو مر تو گیا ہے. حالانکہ مرنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ تمہارے باپ نے مجھے اور میری بیوی عائشہ پر تہمت لگائی ہے، سارے صحابہ کو ستایا ہے، آج بھی مرتے مرتے کلمہ اگر محمد کا پڑھ لے تو محمد ان کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کلمہ نہیں پڑھا اس نے، مر گیا. پھر آیا صحابی عبداللہ، آئے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ فیور کر دیجئے. فرمایا یہ میرا کرتا ہے، یہ میں ایک باپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ میرا کرتا ہے لے جاؤ، اس لیے کہ میرے چچا عباس کو پکڑ کر لائے تھے، بیری میں باندھ دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت کافر تھے عباس، اور پکڑے گئے احد کے دن، اور ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ دوسرے 70 کو پکڑ کر لائے تھے، اور وہ بہت ٹائٹ سے باندھ دیا تھا چچا کو، تو وہ کھڑن تھے تھے، آہ آہ کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری رات نیند نہیں آئی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی، آپ کروٹ کیوں بدل رہے؟ فرمایا میرے چچا کو کھڑن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، میں محمد پریشان. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ہم ان کی بیڑی کو چھوڑ دیں اور ان کو مکہ کی طرف بھیج دیں. فرمایا نہیں نہیں، محمد اپنے سینے پر پتھر رکھ کر برداشت کرے گا، لیکن عدل و انصاف کے خلاف نہیں کرے گا. اس وقت کپڑا نہیں تھا عباس رضی اللہ تعالی، دوسرا کپڑا نہیں تھا، چچا تھے، ابا کے بھائی تھے، اگرچہ کافر تھے. اس وقت عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی ہائٹ کے تھے، تو عبداللہ نے اپنا جبہ، اپنا کپڑا، اپنی چادر نبی کو دی کہ آپ اپنے چچا کو پہنا دے، اس کا فیور اتارنا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نبی دنیا سے جائے گا، کسی کا احسان باقی نہیں رکھے گا سوائے ابوبکر کے. یہ ابی عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، اس کا احسان میرے چچا پر تھا، میری وجہ سے، میرے چچا تھے تو میری وجہ سے اس نے جبہ دیا. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دیتا ہے تیرے باپ کو، جاؤ اس کو کفن میں پہنا دو، کہیں اسی سے اس کی مغفرت ہو جائے. اسی پر بس نہیں، اپنا لعاب نکالا، ٹھوک کا، جا کر تمہارے باپ کے منہ میں ڈالو، کہیں نبی کے لعاب کی برکت ہی سے مغفرت ہو جائے. اور اسی پر بس نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے سارے صحابہ، کا چلو نماز پڑھتے ہیں. کس کی نماز ہے؟ منافقین کا سردار، ہپوکرٹس کا لیڈر ہے یہ. اس نے کتنی تکلیف دی ہے صحابہ کو، کتنی تکلیف دی ہے نبی علیہ السلام کو، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے، کھڑے ہو گئے. کون بولے؟ سارے صحابہ چپ ہے، کوئی تو بولتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ منافق ہے جس نے تکلیف دی ہے، جس نے یہ کیا، جس نے یہ کیا، جن کے خلاف اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہے نا، تو یا رسول اللہ اس کو نہ پڑھاؤ. کون بولتا؟ کوئی نہیں بولتا ہے. نو ون از ٹاکنگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی وہ ہے جن کو غیرت آ گئی، پیچھے سے کرتا کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز تم کہاں پڑھتے ہو؟ فرمایا میں محمد اس کی نماز پڑھوں گا، اگرچہ 70 times استغفار ہی کرنا پڑے، 70 times استغفار کے بعد اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو محمد ان کے لیے 70 times مغفرت کرے گا. استغفروا ربکم. لیکن اس وقت بھی ابو بکر کچھ نہ بولے، سارے صحابہ کچھ نہ بولے. لیکن عمر کی غیرت برداشت نہیں کی، اوپر سے آیت آ گئی اللہ کی طرف سے، ولا تصلی علی احد منہم ماتا ابدا ولا تقم علی قبری، تم میں سے کوئی بھی اس حالت میں مر جائے جو منافق ہو کافر ہو، اس کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو اور اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہ رہو. یہ لفظ مجھے سمجھانا ہے، ولا تقم علی قبری، اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہ رہو، اس لیے کہ نبی جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ زمین بھی برکت والی بن جاتی ہے. تو ایک نبی نہیں، ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام اس زمین میں مدفن ہے. وہ زمین ہے شام کی، فلسطین کی زمین ہے، وہ جورڈن کی زمین ہے، وہ متبرک جگہ ہے. فرمایا ہم نے اس زمین کا انہیں وارث بنا دیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں مصر کی زمین کا انہیں وارث بنا دیا. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک و اورثناہا قوما آخرین. اس آیت میں یہی ہے کہ فرعون نے بہت سارے باغات، بہت سارے محلات وغیرہ چھوڑے، ہم نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا کہ تم یہاں سے نکل کر گئے تھے، پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ واپس آ گئے. کون سی زمین میں؟ اسی مصر میں، جو یعقوب علیہ السلام وہاں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام وہاں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام وہاں مدفون ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کئی زندگی وہاں گزاری ہے، بعد میں چلے گئے، واپس اسی زمین کا کئی عرصے کے بعد وارث بنا دیا. اسا ربکم ان یہلک عدوکم، دوسری جگہ فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہم کمزور لوگوں کو ہم احسان کریں گے، ان کا وارث بنا دیں گے. اسی لیے امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے دونوں زمین مراد ہے، کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے شام کی زمین کا بھی وارث بنایا اور مصر کی زمین کا بھی وارث بنایا. کیوں؟ اس کی دلیل یہاں بیان کی، وہ تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، بما صبرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے صبر کیا. اتنا صبر کیا، ان اعلی اولاد کو قتل کر دیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، یہ سب کے سب صبر کی وجہ سے. اور اللہ پاک نے ودمرنا ما کان یصنع فرعون، فرعون نے کتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنائی، یہاں تک کہ ایک بلڈنگ تو اتنی بڑی کہ اتنی بڑی بناؤ میں جا کر خدا کو دیکھوں اور خدا کو ختم کر دوں. اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، اس کو بھی ختم کر دیا. اور ایسے باغات جس پر بیل ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا انگور کے بیل ہوتے ہیں، تو ایسے بیل والے بڑے بڑے باغات تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. یہ اللہ پاک نے مدد پر معلوم ہوتا ہے، جو بھی بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت کے بعد آسانی فرما دیتے ہیں. انما العسر یسرا، پہلے مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، صحابہ کرام پر آئی، ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، سارے انبیاء پر آئی، بعد میں آسانیاں آتی ہے، اور اللہ پاک اس آسانیوں میں بہت کچھ عطا فرما دیتے. اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، دیکھو پہلے وارث بنا دیا، اب سمندر کو کراس کرنے کا، حالانکہ سمندر کراس کر کے وہ چلے گئے، 40 سال وہاں وادی سینا میں رہے، وادی ٹی میں رہے، اس کے بعد وارث بنایا. تو پہلے اس آیت کو پہلے بیان کرنا چاہیے اور اس آیت کو بعد میں بیان کرنا چاہیے. مفسرین فرماتے ہیں قرآن کوئی تاریخ اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، اللہ جو چاہے بیان کر سکتا ہے، جو چاہے بیان کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں تاریخ کی اگر کتاب ہوگی، ہسٹری کی، تو اس میں ترتیب در ترتیب ہوتی، قرآن میں ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. جو ضرورت کی بات ہے اللہ اس کو بیان کر دیتا ہے. فرمایا جو امپورٹنٹ ہے اللہ اس کو پہلے بیان کرتا ہے. فرمایا پھر آیات دلایا بنی اسرائیل کو, راتوں رات نکالا. موسیٰ علیہ السلام نے کتنے تھے؟ 6,670,000 تھے. اور ان کے لیے 12 راستے بنائے دریائے نائل میں. نہیں, لوگ دریائے نیل کہتے ہیں, یہ غلط تفسیر ہے. بحر کلزم ہے, دریائے کلزم ہے, یہ دوسرا دریا ہے. اس کے اندر سے نکالا, 12 راستے بنائے. کتنے بنائے؟ 12 راستے. ہر قبیلے میں ایک ایک لاکھ, اور اس کا کوئی سردار ہوتا تھا. ہر ایک قبیلے کا سردار بنایا, اور سب کا سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا. کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے برادر, ایلڈس, 3 years elder than موسیٰ علیہ السلام ہے. 3 سال موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. جیسے نبوت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی پروفٹ ہود, ایسے ہی اللہ نے پروفٹ ہود حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا. اور دونوں ایک وقت کے نبی ہے, ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے ہیں. فرمایا بنی اسرائیل نے سمندر کو کراس کر دیا. جاوز کے معنی ہے اس طرف سے اس طرف پہنچا دیا بغیر کشتی کے. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پانی دیوار بن جائے. پانی دیوار بن گئی, وہ دیوار ایسی بریک کی نہیں, ایسے ہی پانی کھڑا ہو گیا مضبوط, جیسے کانچ ہو. کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں, کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں, آپ کانچ میں سے ادھر کو دیکھ سکتے ہیں. پانی واز لائک اے گلاسز وال, دے واز ٹاکنگ ایچ ادر آلسو, دے وار ٹاکنگ ایچ ادر, ادھر والے ان سے بات کرتے جا رہے ہیں, دیکھتے بھی جا رہے ہیں کون گرا کون پڑا کیا ہو رہا ہے, سب کچھ دیکھتے ہوئے بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. نیچے زمین سوکھ گئی, ڈرائی ہو گیا, گویا نیچے ایک ایسا وہ ایک فرش بن گیا, فرش بن گیا اور دیوار بن گئی. ایک قبیلہ ادھر سے, بیچ میں پانی کی دیوار ہے, دوسرا قبیلہ, تیسرا قبیلہ. یہ معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی ماری پانی کے اوپر, 12 راستے ہو گئے, چلنا شروع کیا, ادھر سے ادھر پار ہو گئے. اب فرعون نے دیکھا, کیا دیکھا؟ کہ لوگ نکل گئے ادھر سے ادھر, ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. بیچ سمندر میں پہنچے, اللہ نے ان دیوار کو گرا دیا, پانی کو, سب غرق ہو گئے, ڈوب گئے. اور وہ لوگ تو نکل گئے, اس میں سے ایک بھی آدمی بھی تباہ برباد نہیں ہوا, کسی کی کوئی چیز نہیں گری, جو کچھ ساتھ میں تھا سب کچھ لے کر پار ہو گئے. یہ ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, سمندر کو پار کروا دیا. کیوں, کس نے؟ وجاوزنا, یہ کرنے والے اللہ کہتے ہم تھے, ان کا کوئی اس میں قدرت نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. ورنہ پانی میں کون چل سکتا ہے, سمندر میں کون چل سکتا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم, یہاں تک کہ یہ لوگ پار ہو گئے. اب چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا لشکر ہے, 670,000 پیپل فالوئنگ موسیٰ علیہ السلام والسلام آفٹر دا کراسنگ دا سی آف کلزم. اب چل رہے ہیں اور راستے میں دیکھا ایک قوم کو, ایک قبیلے کو. اب یہ کون سی قوم تھی, تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وچ نیشن واز آن دا وے دے میٹ ڈیم آفٹر دا کراسنگ دا سی. بعض مفسر کہتے ہیں قوم امالکا تھی, لیکن یہ صحیح نہیں, اس لیے کہ وہ قوم راستے میں نہیں پڑتی, یہ تو راستے میں تھی. بعض کہتے ہیں عرب قوم تھی, ون ٹرائب آف قبیلہ لحم, یہ قبیلہ تھا. اینڈ وٹ دے ورشپنگ, یعکفون علی اصنام لہم. عقیفہ یعقف کے معنی ہے جم کر بیٹھ جانا. کس کے سامنے؟ اسنام اللہم, بوٹوں کے سامنے. سنم کس کو کہتے ہیں اور وسن کس کو کہتے ہیں؟ ہندو لوگ بعض وسن رکھتے ہیں, بعض سنم رکھتے ہیں. سنم یہ عربی لغت ہے, آپ لوگوں میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کرتا ہوں. ویسے بھی لوگ कम ही बैठते हैं, मैं बहुत नीचे उतर कर बात करता हूं, बात बड़ी ऊंची होती लेकिन आसान अल्फाज में। सनम कहते हैं उस बुत को जिसकी कोई शक्ल हो। देखा होगा आपने राम और कुसरन की जो शक्ल बनाते हैं, कभी बंदर जैसी, कभी गाय जैसी, कभी सांप जैसी, इसको सनम कहते हैं अरबी में। और वसन कहते हैं खाली पत्थर को, कहीं पत्थर रख दिया उसकी पूजा कर ली, इसकी पूजा कर ली। अरब लोग वहां पर वसन रखते थे, 307 वसन थे, हर एक का अलग अपना अपना पत्थर था जिसकी इबादत करते थे। हिंदू लोग सनम रखते हैं यानी शक्ल बनाते हैं, बाज वसन भी रखते हैं दूसरी जगह, और लेकिन अक्सर उनके मंदिर में टेंपल में सनम होता है। तो यहां ये कौम जो थी वो सनम, बात समझ में आ गई ना, शक्ल वाले कोई माबूद की ये पूजा किया करते थे। बाज मुफस्सिर फरमाते हैं सनम से मुराद या उन्होंने गाय की शक्ल बनाई थी। कौन सी गाय की शक्ल? असनामिल लहम, गाय की शक्ल बनाई थी। इसीलिए अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस जमाने से बाद में भी जो सामरी ने जो बछड़ा बनाया था गाय की शक्ल का, इसलिए कि उन्होंने वहां देखा था, क्रॉस द सी था ना, वहां पर वो देखा था वो गाय की शक्ल, खाओ देखा था तो उनके जहन में था। तो सामरी ने उनके लिए बाद में जब मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पर किताब लेने के लिए गए, तो कौम ने, कौम के लिए सामरी एक आदमी था उनके अंदर, उसने ऐसा ही उनके लिए माबूद बनाया था जो काऊ की शक्ल थी और उसके अंदर से काऊ की आवाज आती थी और कहने लगा ये तुम्हारा माबूद है। खबर नहीं मूसा कहां माबूद तलाश करने के लिए गया हुआ है और सब उस काऊ की इबादत करते हैं। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस जमाने से अल्लाह पाक ने गाय की कुर्बानी करने का हुक्म दिया ताकि उसकी मोहब्बत दिल से निकले। समझ में आ, बहुत दीप की बात है ये याकुफूना अलासना मिल्लों, इसी को कहते एतिकाफ, याकुफून लोग जमकर बैठ जाना, जैसे मस्जिद में आदमी 10 दिन के लिए बैठ जाता है, इसको कहते एतिकाफ, आकिफ। इसलिए कुरान में कहा वल आकिफीन वर रुक्का इस्सुजूद, कि जो लोग मस्जिद हरम में एतिकाफ करने वाले हैं, रुकू सजदा करने वाले, तवाफ करने वाले, उनके लिए मस्जिद को साफ रखो, वहां एतिकाफ मुराद। ये लोग भी उन बूतों के सामने जमकर बैठ जाते थे ऐसा कि यही माबूद है और उसी से हमारा काम बन जाएगा। अब सवाल होता है कि ये लोग माबूद की क्यों परस्तिश करते थे? वाई दे वर वर्शिपिंग द आइडल्स, वाई द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, कि ये लोग बूटों की इबादत खुदा समझकर करते थे। उसमें कादी सनाउल्ला साहब पानीपति रहमहुल्लाह और शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये लोग माबूद को, सनम को, वसन को, पत्थर को, बूटों को खुदा नहीं समझते थे बल्कि खुदा का मददगार समझते थे, खुदा का दोस्त समझते थे, खुदा का फ्रेंड समझते थे कि इनकी हम इबादत करेंगे तो ये हमारे लिए कयामत में अजाब से छुड़वाने के लिए, रिलीज करवाने के लिए कांटेक्ट बन जाएंगे, छुड़वाएंगे और हम जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। तो इसको वसीले के तौर पर इबादत करते थे। अरे बात समझ में आ रही है कुछ कह रहा हूं मैं? इनकी इबादत खुदा समझकर नहीं करते थे, वसीला समझकर। अगर बात समझ में आ गई हो तो वसीला समझकर करते थे, खुदा समझकर नहीं। इसीलिए ये लोग कहते हैं कौन? मूसा अलैहि सलाम की कौम, इज अल्लना इलाहन कमालहुम आलिहा, हमारे लिए भी एक ऐसी ही शक्ल बना दीजिए गाय की जैसे इन कौम की, जो कौम क्रॉस में रास्ते में मिली है इनके सामने एक माबूद पड़ा हुआ है, ये इनको देखकर अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारे लिए भी ऐसी शक्ल बना दीजिए ताकि हम भी इसको देखकर अल्लाह की इबादत करें, इसको वसीला बनाएं अल्लाह की इबादत के लिए कि ये कयामत के दिन हमारे लिए छुटकारा बन जाएगा। सवाल ये होता है ये खुद तुम्हारे हाथ से बनाए हुए पत्थर है, ये खुद शक्लें हैं, ये कैसे तुम्हारे लिए?
تم اس سے آلہ ہو. انسان پتھر سے آلہ ہے, پتھر تو جامد ہے, کچھ بھی نہیں اس میں, جام بھی نہیں, ہل نہیں سکتا ہے, کچھ نہیں, یہ کیسے تمہارے لیے سفارش کریں گے؟ تمہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. ایک آدمی مجھے انڈیا میں سورت میں ملا, میں نے ان سے کہا مسجد قریب ہے, چلو اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں درگاہ میں جا رہا ہوں. میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لو, بعد میں وہاں فاتحہ خوانی کر لینا. اس نے کیا جواب دیا مجھے, آج تک میرے ذہن میں وہ گھوم رہا ہے. کہا مسجد میں کیا ملے گا, مسجد کے کونے میں کیا ملے گا؟ جو کچھ ملے گا وہ درگاہ پر ملے گا. یہ وہ ذہن جہالت والا کہ ہمارے سامنے کوئی ہونا چاہیے, کوئی قبر ہو, کوئی پیر ہو, یا پیر کی شکل ہو, یا کوئی ہو جس کو ہم وسیلہ بنائیں اللہ کے سامنے. جیسے ان لوگوں نے کہا اجعل لنا الہن, یہ اللہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں اجعل لنا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن کی تفسیر میں جمعہ کے بیان سے زیادہ لوگوں کو حاضر ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ جو تفسیر ایک الگ عجیب بیان ہے. بیان تو ایک ایسی نارمل آدمی بھی کر سکتا ہے, تفسیر ایک عجیب ہے. اس لیے علماء فرماتے تفسیر کرنے کے لیے 17 نالج کا ہونا ضروری ہے, تب جا کر اللہ کے کلام کو سمجھا سکتے ہیں. اس میں کوئی عجیب چیزیں رکھی ہے. اگر انسان سمجھے اللہ کیا کیا کہنا چاہتا ہے, پچھلی قوم کیسے تباہ ہوئی, ان کے اندر کیا کیا بیماریاں تھی, اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, ایسی بات ہوئی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی. حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ حنین کے بعد واپس آ رہے تھے, راستے میں ایک جگہ پر ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے. بالکل یہی واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی. ایک درخت تھا, اس درخت کا ٹری کا نام نوات تھا, نون واو الف توئی نوات تھا. تو بعض لوگوں نے, بعض صحابہ نے کہا, بعض لوگوں نے کہا اجعل لنا کمثل ذات نوات, یہ نوات درخت تھا, اس میں زمانے جاہلیت میں مشرکین, مکہ کے مشرکین جب لڑنے کے لیے جاتے تھے اسلام کے خلاف, جب اس درخت کے قریب جب ٹھہرتے تھے تو اپنی تلوار کو, اپنے ہتھیار کو, اپنے ویپنز کو اس درخت کے اوپر ہینگنگ کرتے تھے, لٹکاتے تھے, پھر آرام نیچے درخت کے سائے میں کرتے تھے. ان کو وہ درخت بہت متبرک برکت والا سمجھتے تھے. بعد میں سلولی سلولی ابھی کچھ صحابہ نے یہ ریکویسٹ کر دی اسی درخت کی طرح اجعل لنا کما ذات نوات, ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت آپ چوز کر لیجئے تاکہ ہم اس کو برکت والا سمجھیں, اس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکائیں, اس کی ہم ریسپیکٹ کریں. اللہ اکبر, یہ حدیث صحیح حدیث جیسے یہاں پر ہے. انہوں نے کہا نا اجعل لنا, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, جیسے ان قوم نے گائے کو شکل بنائی, معبود بنایا, ہمارے لیے بھی کوئی بنا دیجئے موسیٰ. ایسا ہی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی درخت ایسا بنا دیجئے جس کو ہم برکت والا سمجھیں. اس کو جیسے وہ درخت سلولی سلولی مشرکین اس کی پوجا کرنے لگے, اس کی عبادت کرنے لگے, اس درخت کی برکت والا سمجھنے لگے. صحابہ میں سے کچھ نے ایسی ریکویسٹ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ تم تو بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا سوال کر رہے ہو. اس پر یہی آیت کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے غصے میں پڑی اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ, جیسی ریکویسٹ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کی تھی, ایسی ریکویسٹ تم مجھ سے کرتے ہو, جاہلانہ کام کرتے ہو کہ تم اس کی عبادت کرنا چاہو گے, اس کا رسپیکٹ کرنا چاہو گے. یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب شیعہ لوگوں نے اسی آیت سے اپنی دلیل پکڑی ہے. بھائی میں تھوڑا اور ڈیپ میں لے جاتا ہوں, سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ ایک سوال، ایسے تو سوال بڑے آتے ہیں لیکن وقت کی وجہ سے میں کبھی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا ہوں، کبھی کبھی کام کی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے ذہن کے مطابق نیچے اتر کر شیعہ لوگ اسی آیت سے سوال کرتے ہیں، اسی حدیث کو لاتے ہیں۔ اس آیت کو لا کر دیکھا نا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ہے کہ تم ایسا ہی کام جیسا کہ بنی اسرائیل نے بوٹ والا کام کیا ہے۔ اسی لیے شیعہ کہتے ہیں سارے صحابہ بوٹوں کی پرستش کرنے والے، ان کے ذہن میں شرک تھا، مشرک تھے، اس لیے وہ مرتد تھے۔ اسی آیت اور اس حدیث کو ملا کر صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن اس پر محدثین نے جواب دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے کوئی یہی آیت پڑھے اور وہ حدیث بیان کرے، دیکھا نا سارے صحابہ ایسے تھے، تو ہم اس کا جواب بھی تمہیں بتا دیتے ہیں۔ محدثین نے بیان فرمایا وہ سوال جس نے کیا تھا، جن لوگوں نے، وہ ابھی نئے نئے صحابہ بنے تھے، ابھی نئے نئے فتح مکہ ہوا تھا، اور وہ لوگ پورے 10 سال 25 سال 20 سال شرک کی پونجا کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں ابھی پریکٹیکلی تو وہ توحید کہتے تھے لیکن ذہن کے اعتبار سے ابھی ان کے دماغ میں تھوڑی سی شرک کی بو موجود تھی، جیسا کہ یہ لوگ بنی اسرائیل فرعون اور فرعون کی قوم کے ساتھ رہ گئے تھے، تو ان کے دماغ میں ابھی تھوڑا سا شرک بھرا ہوا، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا سوال کیا، تو وہ سوال کرنے والے نئے نئے مسلمان تھے، اور نئے مسلمان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، تربیت کبھی چوری کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی شراب پینے والے تھے، کٹے رکھنے والے تھے، ان کی تربیت، اور تربیت میں ایسی بات ہوتی ہے جیسا کہ کچھ صحابہ کرام پر شراب پیتے تھے، آہستہ آہستہ اللہ نے ایک آیت اٹھاری، دوسری اٹھاری، پھر تیسری، پھر حرام کر دیا صحابہ نے اس کو، اسی طرح پھر چوری، پھر زنا، پھر اس طرح بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جس میں تربیت، چونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے انہیں اتنا پتا نہیں ہوتا، دیکھو نا کوئی نیا مسلمان آئے تو ان کے ذہن میں ابھی وہ پرانی باتیں ہوتی ہے، تو ان کی آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وقت آتا ہے کہ وہ بالکل صحیح سالم اچھا مسلمان بن جاتا ہے۔ تو یہ شروع شروع کی بات ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں یہ منافقین تھے سوال کرنے والے نبی علیہ السلام سے، تاکہ صحابہ کرام کے اندر میں شرک باقی رہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے منافقین اندر سے صحابہ کرام کے خلاف ایسے سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، فرمایا تم ایسا ہی سوال کرو گے مجھ سے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، تو کہاں اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی کہ وہ لوگ کرتے؟ اگر کرتے تو بات سمجھ میں آتی، یہ تو سوال کیا تھا لیکن اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، کرتے تو تم مرتد کہتے، کرتے تو تم مشرک کہتے، کیا ہی نہیں، یہ اپنا پرانے ذہن پر اللہ کے نبی نے ان کو سٹاپ کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا قالوا یا موسی اجعل لنا الہن کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو، اتنی جاہل ہو، تمہارے دماغ میں عقل اللہ پاک نے دی ہے، ابھی تم اتنی بڑی جگہ سے اللہ نے شکر ادا کر، اللہ نے تمہیں بچا لیا، دیکھو نا آگے آ رہا ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ پاک نے تم پر احسان کیا، کتنا بڑا احسان کہ تمہارے سارے بچوں کو قتل کر دیا، تمہاری عورتوں کو بانڈی لونڈی اور سلیو وومن بنا دیا، اسی طریقے سے تم کو غلام بنایا، کام کاج کروایا، اللہ پاک نے سمندر کا راستہ کھول دیا، تمہیں بچا لیا، احسان کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہونا چاہیے، یہاں تم شرک کرنا چاہتے اللہ کے ساتھ، دوسرے کو شریک کرنا چاہتے ہو، عجیب لوگ ہو۔ فرمایا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو، انہا اولائی متبر، یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، اور یہ چیزیں، یہ معبود، یہ آئیڈلز، یہ وسن سب تباہ ہونے والے ہیں. ما ہم فیہ، جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، یہ تو سارے بٹ ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. وباطل ما کانوا یعملون، باطل، نلیفائیڈ ہو جائیں گے وہ عمل جس کو یہ کر رہے ہیں، یعنی پونجا کر رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں، جو بھی ہو ان کے سامنے مانگ رہے ہیں، یہ سب کے سب تو ختم ہو جائیں گے. مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کر ترجمہ کرتے تھے، متبرن کے معنی ہے یہ ساری چیز کو جھاڑو دے دیا جائے گا. تبر کے معنی ہے جھاڑو دینا، آدمی ہور کرتا ہے تو سب کلین ہو جاتا ہے. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ سارا صاف ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا، کوئی معبود باقی رہنے والے نہیں ہے، اور معبود کی پوجا کرنے والے بھی باقی رہنے والے نہیں ہے. قال غیر اللہ یبغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے دوسرا اللہ تلاش کروں؟ غصے میں آگئے جلال میں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے ساری دنیا پر تم کو فضیلت دی ہے. وہ سب سے پہلی قوم ہے جن کو اللہ نے نجات دی ہے نا، کتنے بڑے سمندر سے، فرعون سے، فرعون کے ظلم سے، فرعون کی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دے دی. اب آزاد ہو گئے. کیا کیا پریشانی تھی جس کو اللہ یہاں بیان کرتا ہے؟ پہلے سپارے میں بیان کیا، میں نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے 28 پارے میں فرمایا ہے. یہاں پر دیکھو کتنا تفصیل سے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے تم کو نجات دی ہے فرعون کی قوم سے. یسومونکم سوء العذاب، کیوں؟ اس لیے کہ فرعون تم کو بہت بڑا عذاب دیتے تھے، کبھی سامان اٹھواتے تھے، کبھی کھدواتے تھے، اور کبھی کھیتی کا کام، کبھی گھر کا کام، اور ان کی عورتوں کو گھر میں کام کرنا باندیا، اور لڑکا دیکھتے فوراً قتل کر دیتے، کئی لاکھوں بچے قتل کر دیے، اور لڑکیوں کو اپنی باندیاں بنائی ہے. یقتلون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ کام کاج کرتی رہے فرعون کے لیے، ان کے قوم کے لیے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بہت ہی بڑا احسان ہے. بلا کا دو ترجمہ ہے، بہت بڑا امتحان ہے یا بہت بڑا احسان ہے. امتحان بھی ہے، اللہ پاک نے ان کو دیکھنا چاہا کہ بنی اسرائیل کتنا صبر کرتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیا، بانڈیاں بنا دی، ان کو غلام، پھر بھی صبر کرتے رہے. تو یہ امتحان تھا، یا تو کہہ دو احسان تھا کہ اتنی مصیبتوں سے ان کو بچا کر اللہ پاک نے نجات دے دی. یہ بہت بڑی مصیبت، اس پر، احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے ہمیں سبق مل گیا کہ جب بھی اللہ ہم پر کوئی احسان کرے، کتنا احسان کیا اللہ پاک نے، ہمیں مکان دیا، ہمیں گاڑیاں دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں دنیاوی ساری چیزیں دی، نعمت دی، آنکھ دیا، کان دیا، پیر دیے، سب کچھ، ہمیں اس پر اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جاہل لوگوں کا کام تھا کہ سامنے کوئی ہو تو ہی ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرے. ہم تو اللہ بزد میں آئیں گے جہاں کوئی بت نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی صنم نہیں، ہم اللہ کو تصور کر کے ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. جیسے آج کل رابضیوں کی، بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، قرآن کے سامنے ان کے پیر کا فوٹو ہے، پھر قرآن، پہلے پیر صاحب کو فوٹو دیتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ ساری کے ساری خرابیاں آج دنیا میں پھیل رہی ہے. جب ایک چھوٹی سی شرک شروع ہوا، اس سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ اللہ سے بڑھ کر پیر کو بڑا سمجھتے ہیں، قبر کو بڑا سمجھتے ہیں، کس کو اور کس کو اور کس کا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے باؤنڈری لگا دی تاکہ لوگ شرک میں نہ گر جائیں، جیسا کہ پہلے قوم کہا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کی شکل ہم رکھیں گے، شیطان نے شکل سامنے رکھ دی، بس ان کو دیکھیں گے تاکہ ہم بھول نہیں جائیں، جیسے کہ میرے باپ کا فوٹو ہے، یہ میری ماں کا فوٹو ہے، میرے پیر صاحب کا فوٹو، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پھر ان کو کیا کرتے رہے، ان انبیاء علیہ السلام کی شکل کے پتلے بنائے، پھر کا اس کے سامنے تھوڑا جھکنے لگے، پھر سجدے کرنے لگے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی عبادتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ وقت آیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا یہ معبود سمجھنے لگے، کیا اور کیا، اسی طریقے سے آج بھی ہوتا ہے، پیر صاحب کا فوٹو رکھ لیا برکت کے طور پر، پھر گھر میں رکھ دیا، پھر گھر میں داخل ہو اس کے سامنے تھوڑی موم بتی جلا دی، گھر میں داخل ہو اس کے سامنے توبہ کر کے وغیرہ کر کے کام پر جاتا ہے، آتا ہے تو پہلے اس کے سامنے مانگتا ہے، پھر گھر میں آتا ہے کہ گھر میں، یہ ساری چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے، گھر کے انٹرنس کے اندر میں، میں نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے، کہا داخل ہوتے ہوئے ہم برکت مانگیں گے اور نکلتے ہوئے انہی سے برکت مانگیں گے، یہاں تک کہ وقت آتا ان کے سامنے جھکنے لگتے ہیں، اس لیے وہ شرک کی جرز کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے اور نبی علیہ السلام نے پہلے سے ہی وہاں پر بند کر دیا تاکہ ایک دم یہ اتنی جہالت میں نہ پہنچے، اور مشرک ان اللہ لا یغفرو لا یغفرو ان یشرک بہ، کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا جو شرک کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور مغفرت کر دے گا اس کے علاوہ جس کی چاہے گا اللہ، اللہ ہماری شرک سے حفاظت فرمائے، اللہ کی عبادت خالص کریں گے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تورات لینے کے لیے جاتے ہیں، 40 دن وہاں اعتکاف کرتے ہیں، اس پر کیا کیسے اچھی بہترین باتیں ہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والیہ مبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، لک الحمد کلو ولک الملک کلو وبیدک الخیر کلو، اللہ تو ہی اکبر ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ساری تعریف تیرے ہی لائق ہے، اللہ ساری تعریف تیرے ہی لائق ہے، اللہ کبریائی تیرے لیے ہیں، اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہیں، اے اللہ سبحان تو ہی ہے، سارے عیبوں سے پاک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، ساری صفتیں تیرے ہی مناسب ہے، تیرے ہی لیے ہیں، اے اللہ تیرے ہی صفات اور ذات کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب کو اے اللہ موحد بنا دے، موحد بنا دے، شرک سے، بدعات سے، کفر سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہماری بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، نسلوں کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ قرآن کو ہمیں سمجھا دے، اے اللہ قرآن کو سمجھا دے، تیرے قرآن کی محبت میں، اے اللہ یہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قرآن کی محبت میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، قرآن کو سمجھنے والے بنا دے، قرآن کو سمجھنے والے بنا دے، سمجھانے والے بنا دے، اور اس پر عمل کرنے والے بنا دے، اخلاص والے بنا دے، اے اللہ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، نمازوں میں سرور پیدا فرما، اے اللہ اخلاص پیدا فرما، اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ساری رکاوتیں دور فرما، اللہ العالمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام کاموں سے، حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین کے دائی بنا دے، اے اللہ محدث مفسر بنا دے، اے اللہ یہ رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ کر تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھ کر اللہ تو سے مانگ رہے ہیں، تو مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ اسی کے صدقے ہم سب کے ساری جائز مقاصد پورے فرما دے، نبی علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. Thank you.